محمد وآل محمد. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ليضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقيه الله الاعظم في الارضين روح وارواح العالمين لتراب مقدمهم الفداء ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. درود به محمد وعلى آله. أيضا گرامی، اس عشرہ مجالس میں ہمارا عنوان سورہ صف کی آٹھویں اور نویں آیت کے ذیل میں حقیقی اور تقریبی انتظار ہے. سورہ صف قرآن مجید کا وہ سورہ ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد آنے والے نبی یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں کہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دیتا ہوں. فلما جاءہم بالبینات، جب یہ رسول جس کا انتظار کیا جا رہا تھا ان کے پاس آ گیا، قالوا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. یعنی علمی بات کا علمی طریقے سے جواب نہیں دیا. قالوا ھذا سحر مبین، یعنی جو لوگ انتظار کر رہے تھے، جو لوگ منتظر تھے کہ آخری رسول آئے گا، ان انتظار کرنے والوں میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور سب جانتے تھے، سب کی پرانی کتابوں میں، مستند کتابوں میں لکھا ہوا تھا ایک رسول آنے والا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا. اس کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں. بحیرہ کا واقعہ ہے، حضرت عبد المطلب کے ساتھ جو سفر شام ہے، جو سفر تجارت حضرت عبد المطلب کے ساتھ ہے، اس میں ایسے بے شمار واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ جس میں رسول اکرم کی نشانیوں کو، مہر نبوت کو اور دوسری نشانیوں کو واضح طور پہ کیا گیا تھا، جانتے تھے، اور کئی لوگ ایمان بھی لے کر آئے تھے. یعنی کئی لوگ تھے جو صدیوں سے منتظر تھے، جو کاروان تجارت کے راستوں میں بیٹھے رہے. ایک ایسا عالم تھا کہ جو کئی سالوں سے منتظر تھا، اس کو علم تھا کہ یہاں سے قافلہ گزرے گا محمد کا، محمد چھوٹا ہوگا. جب رسول اللہ پہنچے تھے تو وہاں پر انٹرویو جب لیا، جب علم حاصل کیا، تو اس نے وہاں پر کلمہ شہادتیں جاری کیا تھا. ایسے لوگ تھے، لیکن ان کی مستند کتابوں میں یہ روایات موجود تھیں، انتظار کر رہے تھے. لیکن کیا ہوا کہ جب رسول اللہ بالبینات، بینات یعنی وعدے نشانیاں لے کر آ گئے، واضح علم لے کر آ گئے, واضح نالج لے کے آ گئے کہ دیکھو حق کہاں ہے, باطل کہاں ہے. دیکھو میں جو رسول بن کے آیا ہوں, خاتم النبیین بن کے آیا ہوں, آخری نبوت اور رسالت لے کے آیا ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ہاں ٹھیک ہے کہ تم موسیٰ کے ماننے والے ہو, لیکن اب موسیٰ کی شریعت کی ڈیٹ گزر گئی ہے. تم عیسیٰ کے ماننے والے ہو, عیسیٰ کی شریعت کی ڈیٹ گزر گئی ہے. اب جو شریعت نافذ ہوگی وہ شریعت محمدی ہوگی, وہ اپ گریڈ شدہ شریعت ہوگی, لہٰذا اس کو ماننا پڑے گا. انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے. دلیل لے کر آئے رسول اللہ, قرآن لے کر آئے, بالبینات یعنی قرآن لے کر آئے, دلیل لے کر آئے, علم لے کر آئے, نالج لے کر آئے. اب طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ علمی بات کا علم جواب دیا جائے, نالج والی بات کا نالج والا جواب دیا جائے. لیکن کیا ہوا, انہوں نے کیا کہا, ھذا سحر مبین, تہمتیں لگانے لگے, ذاتیات میں کیچڑ اچھالنے لگے. یہ جادوگر ہے, یہ کاہن ہے, یہ گمراہ کرتا ہے, یہ جادو کرتا ہے, یہ دل میں تفرقہ ڈالتا ہے. یعنی دشمنان دین اسلام کا ہمیشہ سے ایک مزاج رہا ہے کہ جب وہ علمی بات کا جواب نہیں دے پاتے, دلیل کے مقابلے میں دلیل نہیں لا پاتے, تو پھر تہمتیں لگانے پہ آ جاتے ہیں. آج بھی جب ہم ممبر سے کوئی علمی چیز بیان کرتے ہیں تو لوگ اس کے جوابات نہیں دے پاتے, ادھر ادھر کی ہانکنا شروع کر دیتے ہیں. کل جیسے کہ مجلس کے آخر میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ نوسیریوں کے خدا سے ان کو بڑا پیار ہے, مولا کائنات کو اتنا پیار نہیں جتنا ان کو پیار ہے. توجہ فرمائیے گا, مولا کائنات نے کیا حشر کیا نوسیریوں کا, آپ کے سامنے ہیں, تاریخ کھولنا نہیں چاہتا میں, سنتے رہتے ہیں آپ. تو آپ نوسیری کا خدا کہہ کے کیوں ایسے باطل عقائد, کفری عقائد کو پرورش دے رہے ہیں, اور پھر گلا کرتے ہیں ممبر سے کہ جناب آپ کو نوسیری کیوں یاد رہ جاتا ہے, آپ کو نوسیری کا خدا کیوں یاد رہ جاتا ہے. اس لیے کہ آپ اس نقطے کو بیان کر رہے ہیں جو 100% متصادم ہے فکر علی سے. اس لیے میں تو کھل کے بیان کرتا ہوں, مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہوتا. اور اگر حالات نے, تقاضوں نے اجازت دی تو نام بھی لے دوں گا, مجھے کوئی اس میں کوئی آر محسوس نہیں, لیکن ابھی صرف نشانیاں دے کے جا رہا ہوں میں. تو علمی بات کا علمی جواب, تو یہ انتظار کرنے والے تھے. سورہ سب میں انتظار کرنے والوں کا حال بتایا گیا ہے کہ دیکھو ایسے انتظار کرنے والے نہ بنو امام زمانہ کے, ایسے انتظار کرنے والے نہ بنو. کوفے والے انتظار کر رہے تھے مولا حسین کا, مولا آئیں گے, مولا آئیں گے. کل بتا چکا صرف خلاصے کے طور پہ, خط لکھ کے بلایا, دعوت دے کے بلایا, پرابلم لکھ کر بلایا, مولا مولا یہ پرابلمس ہیں, انہیں فیس کر رہے ہیں, یہ مشکل ہے, یہ مسائل ہیں, یہ اجتماعی سیاسی ثقافتی. مولا آئیے, یہ جو ہم کہتے ہیں العجل العجل یا مولا یا صاحب زمان ادرکنی ادرکنی, یہ بھی تو ایک خط ہے جو امام کو بھیجا جا رہا ہے. کوفے والوں نے لکھ کے بھیجا تو ہم زبانی بھیج رہے ہیں, یہ بھی خط ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب امام آئے یا اس کا نائب آئے تو پھر ہم اس کے ساتھ وہی اشد جو کوفے والوں نے کیا تھا. تو یہ تاریخ آئینہ ہے کہ تاریخ میں انسان اپنا آئینے میں اپنا سراپا دیکھتا ہے. میں نے موضوع ہی اتنا سنجیدہ رکھا ہے کہ اس میں ہم صرف فکری گفتگو کریں گے, مختصر گفتگو ہے, فکری گفتگو ہے. اس میں آپ کو چٹخارے نہیں ملیں گے جو آپ کو دوسری مجلسوں میں مل جاتے ہیں, نہیں. جہاں تک ممکن ہوگا فضائل اہل بیت کا سہارا لیتے ہوئے چلیں گے, لیکن 100% فکری گفتگو ہے. حقیقی انتظام و تقریب انتظام, حقیقی انتظار وہ ہوتا ہے جو امام کے لیے تیار کرتا ہے, تقریبی انتظار وہ ہوتا ہے کہتے بیٹھ جاؤ, جب امام آئیں گے تو وہ کام کرنا, تو جب امام آئیں گے تو یہ کریں گے, جب امام آئیں گے تو وہ کریں گے. یہ ان کا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں موعود, وعدہ کیا, جب امام آئے گا, ظہور ہوگا, اس وقت انتظار کرنا. اب اس میں بہت سارے پہلو ہیں جن کو ہم آہستہ آہستہ ذکر کریں گے. کل ہم نے اسرار غیبت کے کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کیے. قتل کا خوف تھا امام کو, اس کے بارے میں تشریح کی کہ قتل اچھا بھی ہوتا ہے, مثبت بھی ہوتا ہے, منفی بھی ہوتا ہے, ممدوح اور مذموم دونوں ہوتے ہیں, اس کی تشریح پیش کی. دوسرا کہ طاغوت کی بیعت سے رہائی, خود امام کا قول ہے. اسحاق جنہوں نے خط لکھ کے امام سے کہا تھا مولا اس غیبت کا سبب کیا, امام علیہ نے کہا کہ اس لیے کہ میرے آبا اجداد سب کی گردنوں بیعت کا تلوار لٹ, بیعت کی تلوار لٹک رہی تھی. اپنے الفاظ بتا رہا ہوں, روایت کے الفاظ یہ نہیں ہیں. میں ظہور کروں گا تو میری گردن پہ کسی طاغوت کی بیعت نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیعت میں سے کسی نے بیعت کی, نہیں, بیعت نہیں کی, لیکن بہرحال اس زمانے میں تھے اور بعض اوقات ملاحظہ کرنا پڑتا تھا، امیر المومنین نے کیا، امام حسن نے کیا، اور دوسرے ائمہ نے کیا جہاں تک ہو سکا. تیسرا افاضہ تدریجی، یعنی گریجولی رشد، تربیت، پروان چڑھانا. اور چوتھا جس کو خود معصوم نے فرمایا وہ سر نہا ہے، یعنی ان سب سے بالا تر. وہ روایت آج آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں. یہ کتاب ہے امام مہدی موجود موعود، مفسر قرآن زمان حضرت آیت اللہ استاد محترم حضرت آیت اللہ العظمٰ جوادی عملی حفظہ اللہ کی تحریر کردہ کتاب. آپ ایک تفسیر لکھ رہے ہیں جو انسائیکلوپیڈیا ہے تفسیر قرآن کریم کا، جس کی اب تک کئی جلدیں آ چکی ہیں، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 70 کے قریب اس کی جلدیں ہوں گی تفسیر قرآن کی. خدا ان کی حفاظت فرمائے. یہ علماء و فقہا ہیں کہ جن کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے. یہ علماء و فقہا ہیں جن کو کہا حصون الاسلام، العلماء حصون الاسلام، علماء اسلام کے قلعے ہیں، یعنی قلعہ جہاں پر انسان اپنی حفاظت کے لیے دشمن کے حملوں سے بچ جائے. جب بھی تم کو، تمہارے دین کو، تمہارے فکر و عقیدے کو، نظریہ اور آئیڈیالوجی خطرہ ہو، علماء کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں علمی دلیلوں سے نجات عطا کریں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. کمال الدین جلد 2 بہار الانوار جلد 52 میں یہ روایت موجود ہے. امام صادق سے کسی نے پوچھا، سائل نے، مولا بتائیے. دیکھیں جہاں تک آئمہ سے ہوا انہوں نے ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے، دیکھیں ایک ہے سائل امام کے سامنے، ایک سوال کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب اس کی ذہنی سطح کو بھی مد نظر رکھنا ہے امام نے، کہیں اس سے ذہنی سطح سے اوپر جواب نہیں ہوں، ہلکا جواب نہیں ہوں، بالکل تول کر، ناپ کر، جانچ پڑتال کر کے امام جواب دیتا ہے، اس کی سمجھ میں آ جائے، بھاری جواب نہیں ہو. ایک امام کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ نہیں، امام دیکھ رہا ہے کہ سائل صرف یہ ہے لیکن اس کے ذریعے سے پیغام نشر ہوگا. تو بعض اوقات ائمہ کچھ باتیں ایسی بھی کہہ جاتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہیں کہ بعض باتیں بعض لوگوں کے لیے نہیں ہوں، تو وہ صرف ناقل ہوتے ہیں، نقل کرتے ہیں، اس کا اہل کوئی اور ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا، اور یہ بات مجھ پہ ثابت شدہ ہے. پچھلے سال عشر اربعین میں نے مدینہ کینٹ میں پڑھا، مجلس مسجد بھری بھی ہوتی تھی، میں سمجھتا تھا میں ان کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں، لیکن شب چلو ایک صاحب مجلس کے بعد آئے اور کہنے لگے کہ مولانا، اس زمانے میں زنجیر زنی کا ایک مسئلہ تھا جس کو میں ڈسکس کر رہا تھا، تو ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے کہ مولانا، آج میرے آنے کا ارادہ نہیں تھا کہ طبیعت ناساز سی، لیکن میرے بچے نے کہا، بابا اپنے یعنی والد سے کہا، بابا چلیے آج مولانا زنجیر زنی کے مسئلے کو اٹھائیں گے. تو اس وقت مجھ پہ ثابت ہوا کہ میں مجلس تو سنا سب کو رہا تھا لیکن پڑھ صرف اس بچے کے لیے رہا تھا، بچے کے لیے پڑھ رہا تھا. امام نے کہا بات نقل بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن وہ اس کے اہل نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس بات کو اس کے اہل تک پہنچا دیتے ہیں، اہل ذرہ تک پہنچا دیتے ہیں. تو امام بعض اوقات کیا کرتا ہے، ذہنی سطح کو مد نظر رکھتا ہے. بعض اوقات نہیں، امام دیکھ رہے اس کے ذریعے سے ہدایت، نالج پہلے گی، کیا کرے گا امام، ایک بھاری بات کو بھی اس کے سپرد کر دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے شاید میں سمجھ گیا، لیکن وہ آگے تک پہنچا دیتا ہے. اب سائل نے اصرار کیا، مولا بتائیے، مولا بتائیے. اب امام فرما رہے ہیں کہ وجہ الحکمت فی غیبتی، فی غیبتی وجہ الحکمت فی غیاب من تقدم من حجج اللہ تعالی ذکرہ، ان وجہ الحکمت فی ذلک لا ینکشف الا بعد ظہورہ. امام فرما رہے ہیں کہ امام زمانہ کی ہمارے بارے میں حجت کی، غیبت کی اصل راز حکمت منکشف نہیں ہوگی، کسی پر ظاہر نہیں ہوگی، الا بعد ظہور، مگر یہ کہ جب امام ظہور کر جائیں گے جب ظاہر ہوگی. یہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا علماء نے بیان کیا روایات کی روشنی میں، جیسے کہ کل میں نے بتایا تھا. لیکن اصل حکمت کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں لا ينکشف, منکشف نہیں ہوگی کسی پہ, کوئی کشف نہیں کر سکے گا الا بعد ظہور, امام کی ظہور کے بعد. کما لا ينکشف وجل حکمت لما اتاه الخضر من خرق السفینه وقتل الغرام وقامت الجدار لموسی علیہ السلام الا وقت افتراق امام. کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایسے ہی جیسے خضر نے کشتی میں سوراخ کیا, موسیٰ نے اعتراض کیا کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, اس کے بعد غلام کو بچے کو قتل کیا, موسیٰ نے اعتراض کیا اے خضر کیا کر رہے ہو, بچوں کو مار رہے ہو. حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا نا تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ, اللہ سے کلام کرنے والا نبی, کوئی معمولی جی معمولی نبی نہیں ہے, کلیم اللہ ہے. لیکن استاذ کے افعال کے اسرار و حکمت کو نہیں سمجھ سکے. اس کے بعد اقامت الجدار, دیوار گر رہی تھی اس کو سیدھا کر کے بنا دیا, تعمیر کر دی. پھر پوچھا ارے بھائی ان لوگوں سے تو پیسہ مانگا تھا, کھانا مانگا تھا, انہوں نے کھانا نہیں دیا, آپ بغیر اجرت کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں بالکل ایسا ہی, جیسے ان افعال کے بعد حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کے سامنے علت بیان کی, رمز بیان کیا, سر بیان کیا. جب موسیٰ اور خضر جدا ہو رہے تھے کہا کہ اچھا دیکھو اس لیے میں نے کشتی میں سوراخ کیا, اس لیے اس بچے کو قتل کیا, اس لیے اس گرتی ہوئی دیوار کی تعمیر کی. امام فرما رہے ہیں کہ واقعے کے بعد جب امام ظہور کرے گا, جب اس کی حکمت ظاہر ہوگی, ظاہر سی بات ہے پھر حکمت بتانے والا خود امام وقت ہوگا. درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر. اس کے بعد امام کا جملہ سنیے, امام فرماتے ہیں یبن الفضل, فضل یبن الفضل ابن فضل سوال کرنے والا ہے, ان هذا الامر یعنی امر غیبت, ان هذا الامر امر من امر اللہ تعالی, اللہ کے امور میں سے ایک امر ہے, اللہ کے کاموں میں سے ایک کام ہے. اب اللہ کے کام کیا ہیں یہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے, اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا. وہ سر من سر اللہ, اسرار کے اسرار میں سے ایک سر ایک راز ہے. وہ غیب اللہ, وہ غیب من غیب اللہ, اللہ کے غیب ممزن میں سے ایک غیب ہے, اللہ خود غیب ہے. یؤمنون بالغیب کا معنی ہی یہی ہے, ولایت کا معنی ہی یہی ہے. یؤمنون بالغیب, غیب ایمان لاتا, اللہ غیب ہے. دیکھیے غیب کیا ہوتا ہے, کل میں نے کہا تھا غیب مطلق غیب نسبی. غیب مطلق کیا ہے؟ جو ہمیشہ غائب ہے, غائب ہے یعنی نظر نہیں آتا. اب اس میں بڑی تفصیل ہے, بڑی اس میں یوں کہوں کہ فلسفی بحث, اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا, صرف موضوع سے متعلق گفتگو کر رہا ہوں میں. اللہ غیب ہے, ہمیشہ سب کے لیے غائب ہے, سب کے لیے غائب ہے. کچھ غیب نسبی ہوتا ہے یعنی کبھی غیب کبھی شہود. غیب کی اپوزٹ کیا ہے؟ شہود. علم نہیں ہے غیب کا معنی, ظاہر اپوزٹ ظاہر ہونا نہیں ہے. غیب شہود, غیب یعنی غائب, شہود یعنی جب معلوم ہو جائے, علم ہو جائے, کوئی چیز معلوم ہو جائے, اس کا علم آ جائے آپ کو. اللہ غیب ہے, اس کے غیبوں میں سے بھی ایک غیب کیا ہے؟ غیبت امام زمانہ. اللہ اکبر. امر من امر اللہ, سر من اسرار اللہ, سر اللہ, غیب من غیب اللہ, اللہ کے غیبوں میں سے ایک غیب ہے. یہ غیب جو استعمال ہوا ہے, لفظ سر جو استعمال ہوا ہے, یہ عظمت کے لیے استعمال ہوا ہے. سرون, غیبون, امرون. اب اس میں گرامری بڑی تشریح کی ضرورت ہے, لیکن اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں میں تاکہ بیت اس سے زیادہ خشک نہ ہو. یؤمنون بالغیب, اللہ پہ ایمان لاتے ہیں, ملائکہ پہ ایمان لاتے ہیں, آئمہ پر ایمان لاتے ہیں, اور امام زمانے کی غیبت پر ایمان لاتے ہیں. اس روایت کی بنیاد پر اس آیت کی تشریح ہوگی, امام زمانہ کی غیبت کی, غیبت پر ایمان ہے کہ ہمارا امام حکم الہی سے پردہ غیب ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اس کے بعد فرماتے ہیں متى علمنا انه حکیم, ہم نے جب سے دیکھا ہے اللہ اس کو حکیم جانا ہے, دانا جانا ہے, عقل مند جانا ہے. بےہودہ, بے مصرف, بے مقصد, بے ہدف کار اس سے کبھی سرزد نہیں ہوتا. صدقنا, بِأَنَّ أَفْعَالَهُ كُلُّهَا حِكْمَةٌ، اس کے تمام افعال حکمت سے بھرپور ہیں، لبریز ہیں. وَإِنْ كَانَ وَجْهُهَا غَيْرَ مُنْكَشِفٍ لَنَا، خواہ انسان پر اس کی حکمت اس کا راز پوشیدہ رہے. یہ امام نے فرمایا سر نہانی، یعنی جب امام آئیں گے تو پھر بیان کریں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب امام کی دو حالتیں ہیں، امام یا ولایت تکوینی رکھتا ہے یا ولایت تشریعی رکھتا ہے. امام افاظ تدریجی کرتا ہے، افاظ تدریجی یعنی امام گریجولی لوگوں کی تربیت کرتا ہے. جتنی بھی شریعتیں رسول اللہ سے پہلے آئیں ہیں سب لوگوں کی تدریجی تربیت کے لیے تھے، آہستہ آہستہ. سب سے عظیم وسیع جامع شریعت رسول اللہ کی تھی، اس میں بھی احکام اسلامی دفعتاً ایک دفعہ واجب نہیں کیے گئے. پردے کا حکم، شرب خمر کے حرام ہونے کا حکم، نماز کا حکم گریجولی آئے ہیں، اچانک نہیں آئے. لوگ قبول نہیں کر سکتے، لوگ قبول نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ غزیر خم کے میدان میں لوگ مسلمان ہیں لیکن اعتراض کر رہے ہیں رسول اللہ پر. یعنی اس حد تک کہ 10 ہجری کا واقعہ، یعنی ذی الحج 11 ہجری کو رسول اللہ نے وصال فرمایا. اپنے وصال سے چند دن پہلے، چند مہینے پہلے علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، لوگ اعتراض کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں لوگ اس وقت بھی تیار نہیں تھے شریعت کو قبول کرنے کے لیے، چاہے کہ آج، چاہے کہ اس زمانے میں لوگ 1400 سال کا فاصلہ. آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے گئے غیبت میں، اپنا نائب چھوڑ کے گئے تھے. کیا ہوا؟ اپنے دین کی اساس بدل ڈالی، توحید پرستی سے گوسالہ پرستی، بت پرستی پہ آ گئے. تو 40 دن میں نائب کے ہوتے ہوئے دین کی اساس بدل دیتے ہیں گمراہ افراد، تو 1400 سال میں کیا حشر نہ کیا ہوگا لوگوں نے اس دین کا. اس لیے کہ جب امام آئیں گے اور دین کو بیان کریں گے تو ہم میں سے کچھ افراد کہیں گے، جیسے کہ کہتے ہیں مولانا ہم نے تو ایسی مجلس نہیں سنی، مولانا آپ، ہم نے تو ایسا نہیں دیکھا، ہم نے تو نہیں پڑھا. بھئی اگر آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے نہیں سنا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. جب امام آئیں گے تو یہی اعتراض ہوگا، مولانا یہ کون سا دین ہے، یہ کون سی شریعت ہے، یہ کون سی عزداری ہے. مولا پہ اعتراض ہوگا. اس کی سادی سی مثال میں بچوں کے لیے کہتا ہوں، کیا آپ نے اپنے سر مبارک کا پشت، بیک حصہ، اپنے سر کا ہیڈ کا بغیر آئینے کے دیکھا ہے؟ جی، لیکن وجود کا یقین ہے کہ سر کا پچھلا حصہ ہے، آنکھ لگا کے بھی انسان چیک کر لیتا ہے. لیکن جب حجام کی دکان پہ جاتے ہیں، حجام مرمت کرنے کے بعد پیچھے سے آئینہ دکھاتا ہے، دیکھ لیے موضوع صحیح بنے نا بال، اب آپ کو پیچھے سے اپنے سر کی بیک نظر آ جاتی ہے، ہاں بھائی صحیح بنی ہے، دیکھا نہیں ہے لیکن یقین ہے. تو جو چیز دیکھی نہ ہو لیکن وہ بعض چیزوں ہوتی ہیں ان کا یقین ہوتا ہے، تو ہمیں ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے سنا نہیں، امام پہ بھی اعتراض ہوگا. تو امام افاظ تدریجی کر رہا ہے، یعنی گریجولی تربیت کر رہا ہے. کل اس پہ گفتگو کر چکا ہوں میں، اس سے آگے ایک مرحلہ بڑھنا چاہتا ہوں اور پھر آج ایک خوبصورت ترین روایت پیش کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ روایت اور اس سے مشابہت دیگر روایات میں ولایت تکوینی بیان کی گئی ہے، ولایت تشریعی بیان نہیں کی گئی. ولایت تکوینی کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تشریع یعنی شریعت، یعنی قانون گزاری، یعنی اللہ قانون بنانے والا ہے، محمد اس کے اجرا کرنے والے، اہل بیت ائمہ طاہرین اس کا نفاذ اور اس کے نفاذ کے راہ میں جدوجہد کرنے والے. یہ شریعت، یہ قانون، یہ تشریع کہلاتی ہے. شریعت شارع کون؟ اللہ تعالیٰ. اب جب یہ شریعت آ گئی، اب تکوین کیا ہے؟ تکوین اس کا باطنی اثر ہے. مثلا نامحرم کو دیکھنا حرام، یہ شرعی حکم ہے، اصول ہے، یہ تشریع ہے، شرعی حکم ہے. بہت آسان زبان تاکہ بچے بھی سمجھ جائے، یہ بڑی بحث ہے اس میں تشریع و تکوین میں، لیکن بہت آسان زبان میں، بہت ہی سادے اور سمپل الفاظ میں، نامحرم کو دیکھنا حرام ہے. لیکن بعض اوقات انسان دیکھ لیتا ہے، کبھی نہیں دیکھتا،
یعنی بعض اوقات شریعت کے قانون پہ عمل کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا. لیکن کیا کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ آج میں آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتا، کان سے دیکھنا چاہتا ہوں؟ ہو سکتا ہے؟ یہ تکوین ہے. تکوین یہ ناممکن، آنکھ ہی سے دیکھا جا سکتا ہے، کان سے دیکھا نہیں جا سکتا، یہ تکوین ہے. اب اگر یہ فرق واضح ہو جائے کہ جو نہیں ہو سکتا، تشریح یہ ہے کہ یہ اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، اہل بیت کی ولایت، جو ان سے آگے بڑھ جائے گا وہ سعادت مند نہیں ہو سکتا. جیسے آنکھ کے علاوہ جسم کے کسی عضو سے دیکھا نہیں جا سکتا، امام سے آگے ہونے والا کبھی سعادت مند نہیں ہو سکتا. افاضہ تدریجی یہی ہے کہ امام گریجولی لے کے چلتا ہے. یہ ولایت تشریعی ہے. ولایت تکوینی کیا ہے؟ امام ہدایت کر رہا ہے. وہ خوبصورت روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا. ولایت تکوینی کے لیے یہ روایت، لیکن ولایت تشریعی کے لیے دوسری روایت. کہ اس زمانے میں یہ افاضہ کیسے ہوگا، یہ علم کیسے ملے گا، یہ ہدایت کیسے ملے گی، یہ ولایت تکوین تشریعی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی بزم میں موجود، اور یہ روایت کمال الدین جلد بحال الانوار جلد 52 میں موجود ہے. میں اصل کتاب لے کے نہیں آیا، کہ اصل کتاب کمال الدین لے کر آتا تھا اور آپ کے سامنے روایت پڑھتا، تاکہ آپ کو بھی علم ہو کہ میں جو پڑھ رہا ہوں دلیل سے پڑھ رہا ہوں، ادھر ادھر کی نہیں ہانک رہا ہوں میں، معذرت کے ساتھ. عن جابر الانصاری انہ سأل النبی، حضرت جابر نے پوچھا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ حل یقع فحل یقع لشیعتہ الانتفاع بہ فی غیبتہ، کیا جب آپ کا 12واں بیٹا غیبت میں ہوگا کیا اس زمانے کے شیعہ اس زمانے غیبت میں اس سے کوئی انتفاع، انتفاع یعنی فائدہ، نفع حاصل کر سکیں گے؟ وہ تو غیبت میں ہوگا، غائب ہوگا. اب شاید حضرت جابر کے ذہن میں بھی غائب کا تصور، یعنی غیر موجود ہونا ہے. کل اس پہ گفتگو کر چکا ہوں، غائب ہونا یعنی امام کی نسبت ہمارا یہ خیال کہ وہ غائب ہے، امام غائب نہیں ہے. مثلا جیسے آپ کہیں میں غائب ہو گیا، آپ غائب ہو سکتے نہیں، آپ کو اپنے وجود کا علم ہے، آپ غائب نہیں ہو سکتے. آپ کا اپنا وجود ہے، آپ کو علم ہے میں ہوں، میرے احساسات ہیں، آپ غائب نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے امام کو کہتے ہیں غائب، یہ مجازن تعمیر ہے، مسامحتن کہا جاتا ہے امام غائب ہے. امام غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں. امام کو تو معلوم ہے اسے کیا کرنا ہے. اگر ہم غائب نہ ہوتے تو پھر وہ کام کر رہے ہوتے جو امام کے پسندیدہ کام ہیں. درود بھیجیں عظمت محمد آل محمد. تو اس زمانے کے شیعوں کو اپنے امام کے وجود سے کہ جب وہ غیبت میں چلا جائے گا امام، کوئی فائدہ ہوگا، کوئی نفع پہنچے گا. فرمایا اے ہاں ہاں کیوں نہیں، والذی بعثنی بالنبوۃ، رسول اللہ قسم کھا رہے ہیں، رسول اللہ قسم کھائیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبوت سے شرف یاب کیا. والذی بعثنی بالنبوۃ انہم یستضیعون بنورہ، وہ کسب ضیاء کریں گے اس کے نور سے. وینتفعون بولایتہ، اور اس کی ولایت سے نفع حاصل کریں گے، فائدہ حاصل کریں گے. فی غیبت ہی، اس کی زمانے غیبت میں. کنتفاع الناس بالشمس، جیسے لوگ سورج سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. وَإِن تُجَلِّلَهَا صَحَابٌ، اگرچہ کہ بادل سورج کو چھپا دیں لیکن لوگ پھر بھی سورج کے وجود سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. پردہ غیبت اگر حائل بھی ہو جائے اس زمانے کے شیعوں اور ان کے امام کے درمیان، لیکن جو حقیقی شیعہ ہوں گے وہ امام کے وجود سے ایسے فائدہ حاصل کریں گے جیسے بادل میں چھپے، بدلیوں میں چھپے سورج اور خورشید سے لوگ استفادہ کرتے ہیں. درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. اس طریقے سے اب یہ خوبصورت، یہ ولایت تکوینی ہے. انشاءاللہ ولایت تشریح کل یا اس کے بعد والی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اس عصر غیبت میں ائمہ کی روش کیا تھی. خود اپنے زمانے میں اس عصر غیبت میں کہا جاتا ہے کہ نائب کوئی نہیں ہے، چار نائب تھے جن کو امام نے نومینیٹ کیا تھا، نامزد کیا تھا، مقرر کیا تھا، مشخص کیا تھا، نام لے کے بتایا تھا اور کہا تھا کہ ان کے بعد جو نیابت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، توجہ فرمائیے گا، وہ جھوٹا ہے جو نیابت کا دعویٰ کرے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں اور اس کے بعد پھر میں اس کو تفصیل سے کروں گا. ولایت تکوینی، یہ ولایت تشریعی ہے، معذرت چاہتا ہوں، یہ ولایت تکوینی ہے جس کو امام فرما رہے کہ کوئی بھی امام کو پکارے اور امام اس کی مدد نہ کرے روز قیامت ایسا رہ سکتا ہے. امام بحث بحثیت باپ بے منزل ہے، باپ ہے. امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شخص نے خط لکھا امام کو، مولا آپ بہت دور رہتے ہیں، میں پتہ نہیں کتنے دور شہر میں رہتا ہوں، میلوں کا فاصلہ ہے، مجھے حاجت ہوتی ہے اپنے امام سے درد دل کرنے کی، مولا مجھے ضرورت محسوس ہوتی ہے اپنے امام کی زیارت کروں، ان کے قدم بوسی کروں، ان کی دست بوسی کروں، ان کی خدمت میں جاؤں، ان کا چہرہ دیکھوں، ان کی گفتگو سنوں، آپ کے منہ سے آپ کی بات سنوں، میرے دل چاہتا ہے. یہ اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. انسان درد دل کرے امام سے، کوئی حرج نہیں ہے، باتیں کرے امام سے، سلام کرے امام کو، مولا حاجت ہوتی مجھے کیا کروں. امام نے ایک جملہ لکھ کر اس کو جواب دیا، اذا کانت لک حاجتا فحرر شفتیک. اللہ، یہ ولایت تکوینی ہے. امام کہہ رہے جب بھی تمہیں حاجت ہونا اپنے لبوں کو ہلا لیا کرو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی تم وہاں سے بولو گے ہم میلوں دور یہاں بیٹھے بیٹھے تمہاری حاجت کو سن لیں گے. درود میں جو عظمت محمد و آل محمد پر، تم وہاں سے بولو گے. یعنی یہ ولایت تکوینی ہے، توجہ فرمائیے گا، ولایت تکوینی نہیں، اختیار امام. چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا معجزہ نہیں ہے، معجزے کو دوسرے، معجزہ ہے لیکن دوسرے انداز سے بتانا چاہ رہا ہوں. کنکریوں کے ہاتھ پر آگے کلمہ پڑھ لینا معجزہ نہیں ہے، یہ اختیار معصوم ہے، یہ اختیار معصوم ہے کہ انسان اس طریقے سے کائنات میں حق کا تصرف رکھتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. یہ ولایت ہے، یہ ولایت تکوینی ہے. ہم نے آج تک ولایت تکوینی پڑھی ہی نہیں، سمجھی نہیں، بیان ہی نہیں کی گئی. چنانچہ اب امام نے کہی ولایت تکوینی ہوتی، یہ روایت ولایت تکوینی کو بیان کی، تشریح میں نے کہا کل انشاءاللہ. اب یہاں پر جب بادل بدلیوں میں چلا جاتا ہے، اوٹ میں چلا جاتا ہے، سورج اوٹ میں چلا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سایہ آ جاتا ہے. بادل سورج کو چھپا نہیں سکتا، سورج کا وجود اس سے اعظم و اشرف و اجل ہے کہ بادل کا ٹکڑا یا بادل مل کر سورج کو چھپا سکے. وجود امام اس سے بڑھ کر ہے کہ غیبت کے پردے سے اس کے وجود سے سرازیر ہونے والے اسرار و فوائد و برکات کو روکا جا سکے، نہیں روک سکتا، پہنچ کے رہے گا امام کا. دوسرا نقطہ کہ خورشید محور نظام شمسی ہے، جو کچھ بھی ہے خورشید کی وجہ سے محور ہے، حرارت دے رہا ہے، انرجی دے رہا ہے، سولر سسٹم آپ کا چل رہا ہے، سب کچھ وہی ہے. امام محور نظام ہستی ہے، جس کو کہتے ہیں قطب عالم امکان. قطب یعنی سینٹر آف دا یونیورس، سینٹر ہوتا ہے ہر سرکل کا، جہاں سے سرکل کا چاروں طرف کا فاصلہ ایک ہی ہوتا ہے، کم و زیادہ ہو وہ سینٹر نہیں، وہ سرکل نہیں کہلائے گا. یعنی امام سینٹر آف دا یونیورس ہے، نظام کائنات، نظام ہستی، نظام زندگی کا محور ہے. یعنی جس طرح سورج تمام سیاروں، ستاروں، موجودات کو اپنی انرجی دے رہا ہے، امام بھی تمام انسانوں کو اپنی انرجی دے رہا ہے. کسی ایک کے لیے نہیں، شیعہ کے لیے، سنی کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے. واقعات ہیں، ائمہ کے پاس جانور آتے تھے، زامنہ ہوں کا واقعہ، ہرن کا واقعہ، امام رضا کا، ایسے واقعے تو یہ جانوروں کے امام ہیں، جانور. درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک دعا ہے دعا عدیلہ، میں اس لیے کھول کے پڑھوں تاکہ آپ کو علم ہو کے مفاد الجنان میں دعا ہے دعا عدیلہ. وہاں پر ایک جملہ ہے امام زمانہ سے متعلق، امام محور ہستی ہے، وہاں پر لکھا ہے بے بقائہ بقیت الدنیا، ایمان جب تک باقی ہے دنیا باقی ہے، لولا الحجۃ لساقت الارض باہلہا، امام نہ ہو سینٹر آف دا سرکل نہ ہو، سینٹر نہیں یعنی سرکل نہیں رہتا، ختم ہو جائے گا. شاید میتھمیٹکس میں جیومیٹری میں تو سرکل اور اس کے سینٹر کا معنی شاید کچھ اور بنتا ہو، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اگر اس سینٹر کو، اس مرکز کو، اس محور کو ہٹا دیا جائے زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. بے بقا ہی اس کی بقا سے دنیا باقی ہے. وہ بے یوم نہیں روز کل برا، اور اس کے یوم سے، اس کی برکت سے، وجود سے لوگوں کو رزق ملتا ہے. رزق بانٹتے نہیں ہیں یہ، اگر کہیں کوئی روایت موجود ہے تو اس کی تعویل کی جائے گی. رازق نہیں ہے یہ، یہ مجاری ہیں، یہاں سے فیض الہی جاری ہوتا ہے. یہ ذرائع ہیں، یہ وسائل ہیں، یہ وسیلے ہیں. بے یوم نہیں، واضح الفاظ لکھا یہاں پر، بے یوم نہیں، اس کے وجود کی برکت سے لوگ رزق پاتے ہیں. رزق دیتے نہیں یہ، دینے والا خدا ہے، ان کے وجود کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے. بے وجود ہی سبدت الارض والسماء، یہ جب تک موجود ہے زمین و آسمان کا نظام موجود ہے. یہ ہے، یہ آئمہ کی دعا، یہ ہے آئمہ کی معرفت سے لبریز دعائیں. وَبِهِ يَمْلَأُ اللَّهُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا. یہ چونکہ روایت تھی، روایت میں مثلا یہ بیان کیا گیا تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ اس دعا کو آپ کے سامنے پڑھوں کہ دعا عدیلہ ہے کہ جس میں امام زمانہ کی معرفت کو ایسے بیان گئے. درود بھیجے محمد و آل محمد. دوسرا یہ کہ بادل حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے، پردہ بن جاتا ہے. کس کے لیے؟ جو زمین سے سورج کو دیکھنا چاہتا ہے. توجہ دیجیے، بہت ہی لطیف نقطہ عرض کر رہا ہوں، صرف دو تین منٹ کی زحمت اور پھر مجلس سلام. یہ ولایت تکوینی ہے، یعنی امام کا افاضہ، امام کا نور، امام کی ہدایت، مسلسل سورج، یعنی یہ رات جو آتی ہے سورج کے نہ ہونے کی بنا پر، یہ بھی ایک فیض الہی ہے. بھلے 24 گھنٹے سورج رہے، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا رمضان میں 22 گھنٹے کا روزہ، 23 گھنٹے کا روزے، بلکہ مولوی میں زندگی ہو جاتی ہے انسان کی. یہ جو رات آ جاتی ہے سکون مل جاتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسی لیے ہے، یہ بھی فیض الہی ہے. اور یہ جو سورج چلا جاتا ہے کہیں اور، کسی اور دنیا میں جا کر نور افشانی کرتا ہے، یہ بھی در حقیقت اس کے وجود کا حصہ ہے. یہ رات، توجہ کیے گا، یہ غیبت امام کے اسرار میں سے ایک سر ہے، اللہ کے اسرار میں سے ایک راز ہے، جس کو میں نے ابھی روایت میں بیان کیا، توجہ کیے گا. چنانچہ بادل کس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے؟ جو نیچے سے اوپر دیکھ رہا ہو. لیکن جو بادلوں کے اوپر موجود ہو، جی جو پست افراد ہیں، جو ذلیل افراد ہیں، جو خواہشات نفسانی اور مادی دنیا کی زنجیروں میں قید ہیں، وہ جب نیچے سے اوپر دیکھتے ہیں کہتے ہیں سورج غائب ہو گیا، امام غائب ہو گئے، اندھیرا چھا گیا، اب کوئی نائب امام نہیں ہے، اب کوئی کام نہ کرو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو. لیکن جو خواہشات نفسانی سے بالا تر ہوتے ہیں، جو بادلوں سے اوپر ہوتے ہیں، ان کے لیے امام کا نظارہ کرنا آسان ہوا کرتا ہے. اب اتنی سی روایت اس میں کتنے نکات مل جائیں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد. بس اس کو یہی تک رکھتا ہوں، دو تین نکات اور ہیں وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں، وقت پورا ہو گیا زندہ نگرہ میں. جی متوجہ نہیں ہوا، انشاءاللہ کسی مجلس میں انشاءاللہ ضرور. درود بھیجے محمد و آل محمد. معصوم فرما رہے ہیں کہ زہجیر زنجی سے متعلق جو آپ نکات بیان کی ہیں، آپ نے کسی مجلس میں اس کو بیان کیا؟ میں نے کہا انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں اس کو بیان کروں گا. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد والے محمد پر. اب یہاں سے ایسا ایسا انتظار کی حقیقت کھلتی چلی جا رہی ہے کہ آپ کن لوگوں میں شامل ہیں، جو نیچے سے امام کو دیکھ رہے ہیں یا بادلوں کے اوپر رہ کے امام کو دیکھ رہے ہیں، امام اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہا ہے. دیکھیے ایک راستہ ہے، سیدھا راستہ، صراط مستقیم کا مطلب اسٹریٹ وے نہیں ہے کہ سیدھا راستہ آپ چلتے چلے جائیے، نہیں، صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے لیکن ارتقا دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، معرفت دیتا ہے، اونچائی دیتا ہے، رفعت دیتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے، بالکل سادی سی مثال، یہ جو الیکٹرانک ایلیویٹرز ہوتی ہیں، لفٹ ہوتی ہیں کہ جو سیڑھی کی شکل میں ہوتی ہیں، ہوتی اسٹریٹ ہیں، آپ کو ہدف بھی نظر آ رہا ہے کہاں جا کے ختم ہوگی، لیکن ہر لمحہ آپ ایک ایک درجہ اوپر چڑھتے چلے جاتے ہیں. صراط مستقیم اسٹریٹ میں نہیں ہے، صراط مستقیم گریجولی اوپر لے کے جاتی ہے. امام صراط مستقیم ہے، امام صراط مستقیم ہے، گریجولی اوپر لے کے جاتا ہے. بس کربلا در حقیقت صراط مستقیم ہے جو گریجولی اوپر لے کے جا رہی ہے، درجہ بدرجہ. ہر سال چیک کریں، ہر ماہ رمضان میں روحانی طور پہ چیک کریں اور ہر سال محرم میں چیک کریں اپنے آپ کو. میڈیکل کیمپ ہوتا ہے نا، چیک کرتے ہیں بلڈ پریشر کیسا ہے، شوگر کیسی ہے، ہارٹ واٹ صحیح کام کر رہا ہے، کولیسٹرول تو نہیں ہے. یہ آپ کا روحانی میڈیکل کیمپ ہے کربلا، چیک کریں. بغیرت تو نہیں ہو گئے، بے دین تو نہیں ہو گئے، انحرافی اقدار کا شکار تو نہیں ہو گئے، منحرف عقائد کا ہمارے درمیان نہیں آ گئے. چیک کریں، حسین کے راستے میں ہیں نہیں، عزت کے راستے میں ہیں یا نہیں، چیک کریں اپنے آپ کو. یہ کربلا اس لیے ہے تاکہ اپنے ایمان کو، غیرت کو، تقویٰ کو، پرہیزگاری کو، قرب خدا کو، محبت احباب کو چیک کرو. بس عزیزان گرامی، آج چار محرم، حسین کا قافلہ رواں دواں، چوتھی محرم آ گئی، دو دن ہو گئے ہوں گے حسین کو کربلا. امام حسین بھی انتظار کر رہے ہیں عاشور کا، عاشور آئے تو وعدہ تفلی کو ادا کرو. فضیناہ بذبحٍ عظیم کا عملی نمونہ پیش کرو. اللہ اکبر. اور یہ وہ کربلا ہے جس میں صرف حسین ہی شامل نہیں ہیں، حسین کے پاکیزہ لوگوں کے ساتھ غیر معصوموں کا خون بھی شامل ہے. غیر معصوم بمانے بمقابلے چاردہ معصومین، حضرت علی اکبر چاردہ معصومین میں نہیں ہیں لیکن معصوم ہیں، کیونکہ ایک عصمت اقتصابی ہوتی ہے، ایک خدا دادی ہوتی ہے. اہل بیت خدا دادی عصمت کے حامل ہیں، حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت عون و محمد، یہ اقتصابی عصمت کے حامل ہیں. اس لیے میں نے غیر معصوم کا لفظ عمدن استعمال کیا ہے. اس میں ظہیر ابن قین جیسے خلیفہ سوم کے ماننے والے کا خون شامل ہے، اس میں وہاب کلبی عیسائی کا خون شامل ہے. یہ ہے کربلا. بس ارجن کرم، آج ان دو شہزادوں کا تذکرہ ہے جو علی کے نواسے ہیں، اور محمد اللہ اکبر. زینب نے، جناب زینب کا جب نکاح کیا جا رہا تھا تو ضمن عقد ایک شرط رکھی گئی تھی کہ اگر حسین سفر کریں گے تو زینب بھی سفر کریں گے. یہی وجہ جب قافلہ چلا تھا، جناب زینب آئیں اپنے والی کے پاس، حضرت عبداللہ کے پاس، کہا اے والی آپ کو پتہ ہے کہ حسین جا رہے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو ہیں زینب کے، بھائی جا رہا ہے. زینب پریشان ہے، دلگیر ہے زینب، کبھی ہوا نہیں کہ حسین اور زینب میں جدائی ہو. والی آپ کو پتہ ہے بھیا جا رہے ہیں؟ میرا امام وقت جا رہا ہے. ہاں مجھے پتہ ہے. سر جھکا کے کہا سمجھ گیا عبداللہ. کہنے لگے کہ زینب اون و محمد کا اچھا مڑ لے کے میری طرف سے چلے جاؤ، اگر میں صحیح و سالم ہوتا، بیمار نہ ہوتا، میں بھی اپنے امام کے ساتھ چلتا. بس زینب کا اور کیا چاہیے تھا، رخصت ہوئی، امام کی خدمت پہنچی. امام نے دیکھا، ایک دفعہ جناب زینب نے سر کو جھکا لیا، یعنی کہنا چاہتی ہیں والد کی اجازت سے آئی ہوں. اللہ ہو، یہ ہے اہل بیت کا گھرانہ، اہل قیامت کا منظر ہے مدینے سے ودا. لیکن اسلامی شریعت کا خیال، بہن کی طرف دیکھا، سر جھکا لیا، یعنی بتا دی بھیا والد کی اجازت سے آئی ہوں. بس یہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ہے، شب عاشور ہر ماں اپنے بچوں کو تیار کرے. بیٹا دیکھو کل تمہارے ماموں میں بڑا وقت آئے گا، دیکھو ایسا نہ ہو علی اکبر تمہیں سبقت لے جائے, تم پہلے اپنی جان. کبھی وہ ام فروا قاسم کو تیار کر رہی ہے, اور ایک اور ایک حجرے میں اور مادر علی حضرت بیٹھی ہوئی آنسو بہا رہی ہے, اے کاش میرے لال کو گھٹنیوں چل رہا آتا ہوتا, میں اپنے لال کو میدان جنگ دے. اللہ ہو اس طریقے سے تیار کیا. صبح عاشور کو لگ رہی ماں نے دیکھا اور محمد زندہ ہے, قہر آلود نگاہوں سے دیکھا, کیوں ابھی تک زندہ ہو, کیوں ابھی تک اپنی جان کا نظرانہ پیش نہیں کیا. تو ہم مادر گرامی ہم کئی مرتبہ ماموں جان کی خدمت میں گئے ہیں, لیکن ماموں ہمیں بٹھاتے ہیں, پیار کرتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں, بوسہ لیتے ہیں, کہتے ہیں جاؤ بچوں تمہارا باپ نہیں آیا, اپنی ماں کے دل کی تسکین کا انتظام کرو. ایک دفعہ مولا کی خدمت پہنچی اور کہا بھیا کیا مجھ سے کوئی ناراضگی ہے آپ کی؟ کہا کہ نہیں زینب, کیسی باتیں کرتی ہو؟ کہا کہ بھیا بس میری قربانی کو کیا ہوگا, کہیں ایسا نہ ہو روز قیامت ماں فاطمہ زہرا پوچھے اے زینب ارے تو نے اپنے بچے نظارہ نہ کیے. اللہ اکبر کیا جواب دوں گی. حسین نے سر کو جھکا لیا, ماں چلی گئی. ایک دفعہ بھیج دیا تیار کر کے, لیکن جب تیار کر کے ماں نے بھیجا تو کہا آخر بچوں آخری نصیحت سن لو میری, دیکھو اگر لڑتے لڑتے نہر فرات کی طرف جانا تو دیکھو نگاہ نہ کرنا, جی بھر کے پانی کو نہ دیکھنا ورنہ دودھ نہ بخشوں گی. بچوں نے وعدہ لیا, بچوں سے وعدہ لیا ماں نے, بچوں نے وعدہ کیا. دونوں شہزادے گئے حیدر کرار کے خاندان کے بنی ہاشم کے نوجوان جنگ کر رہے ہیں. ایک دفعہ سپاہ نے دونوں شہزادوں کو الگ کیا, اون الگ ہے محمد الگ ہے, اب مل کر حملہ کیا. ایک دفعہ آواز آئی اون کی, اے مامو جان میرا سلام قبول کرو. ادھر سے محمد کی آواز آئی, عباس کے صدر صاحب کے ساتھ امام حسین آگے بڑھے, جنازے پہ پہنچے. اللہ اکبر, اون محمد کا جنازہ, اے اون تیرا جنازہ, محمد کا جنازہ دوسری طرف. دونوں جنازوں کو اٹھایا امام نے, مجلس تمام ہو گئی. خدا آپ کے ان آنسوں کو قبول کرے. ایک دفعہ خیام میں لے کر آئے, ماں منتظر ہے, ہاتھوں کو بڑھایا, حسین میرے بچوں کے لاشیں دے دو. لیکن حسین نے گوارا نہ کیا, ارے ماں ہے, ارے جلد ہل سکتا ہے, بچوں کو لٹا دیا. میں کہوں اے حسین ارے اتنا انتظام ہے, ارے عصر عاشور آنا, ارے سکینہ ہوگی بے سر کے لاشے پر, بابا بابا کہتی ہوئی آئی. القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدا بندہ ہماری سزاداری کو قبول فرما, ہمیں امام کے وجود سے اس زمانے غیبت میں حقیقی معنی میں برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں اس عزاداری کے ذریعے سے اپنی ذمہ داری کو سمجھنے اور حقیقی ذمہ دار عزادار بننے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار و عوام شریک فرما جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے, خصوصاً جن مومنہ کا بھی انتقال ہوا ہے, ان کو جوارِ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام جگنائے فرما. اے خدا جب تک دنیا میں رہیں قرآن و اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہیں, آخرت میں ان کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع.